درود بدین محمد و آل محمد. جب بھی کوئی مجھے پکارے گا تو مجھے اپنے بہت نزدیک پائے گا. فل یستجیبوا لی ول یؤمنوا بی, بس مجھے پکارو اور مجھ پر ایمان رکھو. تو تمام گناہ کرنے والوں کو دعوت دیتا ہے, تمام گناہ کرنے والوں کو اپنی بارگاہ کے اندر بلا دیتا ہے کہ اس کی رحمتیں آدھی آئی. اپنی رحمتیں پوری کائنات کے اوپر ایسی بھی کہنی کہ سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا, لیکن اس سے بڑھ کر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا, جو اس نے اللہ کے اس اللہ نے اپنی نبی کی ذات کو رحمت بنا کر بھیجا ہے. رحمت للعالمین, تمام دنیاؤں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. پاکستان کی اسکالر پروفیسر کرار حسین ہوتے تھے, انہوں نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. انہوں نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کی رحمت کتنی ہے, نبی رحمت للعالمین ہے, یہ رحمت کتنی ہے؟ تو پروفیسر صاحب نے کہا کہ دیکھو خدا رب العالمین ہے, جہاں جہاں وہ رب ہے وہاں نبی رحمت للعالمین, جتنی اس کی ربوبیت بڑی ہے اتنی نبی کی رحمت بڑی, جتنا وہ اللہ پالنے والا ہے اتنا یہ نبی رحمت دکھانے والا ہے. تو نبی کی رحمت کی نشانیاں ہمارے پاس پہنچنا شروع ہوئی کہ اس نبی کی رحمتیں اب تک دریافت کرنا ہے ہم کو. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ کسی پاکیزہ مثال کی, کسی پاکیزہ بات کی مثال, کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ, کسی اچھی بات کی مثال کسی اچھے درخت کی طرح ہے. اصلہ ثابت و فرعہ فی السماء, کہ درخت کی جڑیں ایک جگہ لگی ہوئی ہوتی ہیں لیکن اس کی شاخیں آسمان کے اندر پھیل جاتی ہیں. تو اکلہا کل حین باذن ربہا, ہر زمانے میں وہ درخت اپنا پھل اللہ کے اذن سے دیتا رہتا ہے. نبی کی ذات اور ان کی آل کی ذات ایسے ہی درخت کی مانا ہے کہ ان کی ذات 1400 سال پہلے آئی تھی, وہ نبی اور ان کی آل طاہرہ 1400 سال پہلے روئے زمین کے اوپر تشریف لائے, وہ درخت اس زمانے کے اندر لگا تھا, لیکن آج تک میں اور آپ ان کے دسترخوان نعمت کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ان کے نام پر رزق حاصل کر رہے ہیں, ان کے نام پر نعمتوں کو حاصل کر رہے ہیں. اہل بیت کی عظمت کا اعتراف کرنے کے لیے باوجود بلند درود بھیجے محمد و آل محمد. اور یہ ان کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفیع قرار دینے کی اجازت دی, کہا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کے گناہوں کے انعام اعمال کے اندر گناہ موجود ہے, قیامت کے دن شفاعت کا حق دے دیا سرور کائنات کو اور ان کی اولاد طاہرہ. اب یہ ہم انسان کے اوپر, اس کی رحمت کے اتنے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ ایک موقع کے اوپر امام معصوم نے فرمایا, تعجب ہے اس بندے پر جو اللہ کی اتنی رحمتوں کو ہوتے ہوئے پھر بھی جہنم میں پہنچ جائے. لہذا فرشتوں کا ایک قول موجود ہے, جو جہنم میں کوئی جائے گا تو فرشتے اس سے پوچھیں گے, تعجب ہے تجھ پر کہ تیرا خدا اتنا رحیم تھا اور تو پھر بھی جہنم میں پہنچ گیا, تو جہنم میں کیسے پہنچا, اتنا تیرا خدا رحیم تھا, تیری گناہوں کو بخش دیتا تھا, تیری توبہ کو قبول کر لیتا تھا. ان دعاؤں کے اندر عجیب و غریب کلمات آپ دیکھیں گے. ایک بات میں نے شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی, دعائیں پڑھنے نہیں, دعائیں مانگیں, دعاؤں کو مانگنے کی کوشش کریں, پتا تو چلے کہ دعا کے اندر لکھا کیا ہے. ماہ مبارک رمضان کے اندر ابھی آپ دیکھیے, آج ہم نے امن یوجیب المقرر جب سے گفتگو کی پوری تصویر پڑھی, ابھی بھی مجھے یقین ہے بہت سو کو یہی پتا نہیں ہوگا اس کا ترجمہ کیا ہوگا. امن یوجیب المقرر جب سے گفتگو, کون ہے جو مضطر اور پریشان ہر شخص کو اس کی مصیبتوں میں جواب دیتا ہے, وہ جب شکستو اور اس کی برائیوں کو ختم کر دیتا ہے, اس کی پریشانیوں کو اٹھا دیتا ہے. دعاؤں کو مانگتے وقت دعا کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش, جب ہمارے پاس دعاؤں کے اندر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کی رحمت اور نبی اکرم کی رحمت کے واسطے سے خدا مختار نے عجیب و غریب دعائیں ہمیں دے دی. ایک بار کی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, نبی اکرم کسی شخص کے آخری سانس کے موقع پر پہنچے, جب وہ جان دے رہا تھا نبی اکرم وہاں تشریف لائے اور اس شخص نے کہا کہ کلمہ طیبہ پڑھو. کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی, کلمہ طیبہ میری زبان سے جاری نہیں ہو رہا. نبی اکرم نے پوچھا کیوں ایسا ہے؟ کہنے لگا اے نبی, میری زندگی میں گناہ بہت زیادہ ہے, اب بتائیے میں کیا کروں کہ میری زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہو. کہ جان مکرم, بعض اوقات ہم لوگ بہت بڑے بڑے کام کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں ہمارا یہ کام یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اپنے تمام کاموں کے پیچھے خدا سے ایک دعا ضرور کیجیے گا، خدایا مرتے دم مسلمان مارے، کوئی بھروسہ نہیں. لہذا ہمارے پاس دعاؤں میں ایک دعا یہ ہے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، اے پروردگار ہمارا اختتام اچھا بنا. کیا پتا مرتے دم کہاں مرنا ہے، کیا پتا مرتے دم کس سائے میں مرنا ہے، کس زمین کے اوپر مرنا ہے، کن حالات سے مرنا ہے، نہیں معلوم کلمہ طیبہ جاری ہونا ہے نہیں ہونا. وہ جوان کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں کلمہ طیبہ جاری نہیں کر پا رہا، میرے گناہ بہت زیادہ ہے. سرور کائنات نے فرمایا ایک جملہ بولتا ہوں، یہ جملہ بولتا ہوں، پہلے یہ جملہ پڑھو اور اس کے بعد پھر کلمہ طیبہ کہنا. وہ جملہ کہتا ہے، فرماتے ہیں کہو یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر واعفو عن الکثیر. اے وہ خدا جو کم کو قبول کر لیتا ہے اور زیادہ کو بخش دیتا ہے، میرے تھوڑے سے اعمال کو قبول کر لے اور میرے ڈھیر سارے گناہوں کو بخش دے. وہ خدا کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اگر کوئی شخص سچے دل سے خدا ممتاز کے حضور کچھ مانگنے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ نبی کی ذات رحمت للعالمین بن کر آئے، انسانوں کو درد دیا، 1400 سال گزر گئے، اس کی ذات مقدس سے سب فیضیاب ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد نبی اکرم ارشاد فرماتے تھے کہ دیکھو انسانوں کا کوئی حق نہیں مانگنا. وہ نبی شافع اور روز محشر ہیں، روز محشر شفاعت کریں گے. اس نبی کے پاس سب کچھ اور اس کے بعد وہ فرماتے تھے انسانوں کے حقوق نہیں مانگنا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانوں کے حقوق کو خدا بھی معاف نہیں کرے گا، خود کو انسانوں ہی نے معاف کرنا. لہٰذا ہمارے پاس ایک عجیب روایت موجود ہے، روایت ہے سعد بن معاذ کے بارے میں. سعد بن معاذ انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اس کے ایک کمانڈر تھے سعد بن معاذ، اور سعد بن معاذ کی فداکاریاں بہت زیادہ تھیں، ان کا جہاد بہت زیادہ تھا، نبی کی حمایت میں بڑے عظیم الشان کام انجام دیے. جب وفات ہوئی تو نبی اکرم نے خود قبر میں اتر کر سعد بن معاذ کو اتارا، نبی اکرم نے خود سعد بن معاذ کو قبر میں اتر کے اتارا. جب اتار دیا تو سعد بن معاذ کی ماں نے دیکھا اور کہا کہ اے بیٹا تیری حالت کتنی اچھی ہے، تجھے مبارک ہو، تجھے یہ مقام ملا کہ نبی نے قبر میں اتارا. جیسی نبی نے یہ سنا اس کی ماں سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، قبر نے ابھی اس کو شدید فشار دیا ہے، بہت شدید دبایا ہے قبر نے اسے. ماں نے پریشان ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے اسے قبر میں اتارا تھا، اب بھی قبر نے اس کو فشار دیا ہے. فرمایا ہاں اب بھی. فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اپنی بیوی کے لیے اچھا آدمی نہیں تھا، اپنی بیوی کے لیے اچھا آدمی نہیں تھا. اب ذرا تصور کیجئے، سعد بن معاذ فوجی کمانڈر ہے، دسیوں دفعہ جہاد کیا ہے، دسیوں دفعہ نبی کی راہ میں تلوار چلائی ہے، دسیوں دفعہ زخم اٹھائے ہیں، اللہ کا نبی اسے قبر میں اتار رہا ہے، لیکن بیوی کے حق کو رسول اللہ بھی دفاع نہیں کر پا رہا ہے، اسے ادا کرنے پڑیں گے. اسی طرح تمام انسانوں کے حقوق ہیں. یہ جو بعض اوقات ہمارے سامنے کوئی ایک واقعہ پیش آتا ہے، کوئی ایک انسان آیا اور ہم نے اس کی کوئی توہین کر دی، ہم نے سمجھا معاملہ ختم ہو گیا، کبھی بھی معاملہ ختم نہیں ہوا. میں یا میں مثقال ذرہ خیر ہی ارا، جو ایک ذرہ نیکی کرے گا اسے دیکھے گا، جو ایک ذرہ برائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا. کوئی چیز ختم نہیں ہو رہی. اب تو سائنس بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ جو ہم آوازیں کہہ رہے ہیں یہ آوازیں بھی باقی ہیں. سیریس ریسرچ اس بات کے اوپر ہے کہ کیا ہم کئی ہزار سال پہلے والی آوازوں کو واپس لا سکتے ہیں؟ یقین فرمائیے کچھ بعید نہیں ہے، یہ تو ہمارے پاس علم نہیں ہے، ہمیں پتا نہیں، کچھ مشکل نہیں ہے کہ شاید ان کی لیبز میں یہ کام ہو چکا ہو. یہ ابھی بہت فکشس لگے گا آپ کو، لیکن سیریس ریسرچ اس کے اوپر ہے کہ کیا آوازیں واپس لائی جا سکتی ہیں. تھیوریٹیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ساری آوازیں واپس لائی جا سکتی ہیں. خدا نے فرماتا ہے میں قیامت کے دن تمہارے اعمال کو زندہ کر دوں گا، فرماتا ہے تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دے گی. اور قیامت کے دن کے بارے میں لکھا ہے کہ انسان پریشان ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں سے کہے گا کہ تم کیوں میرے خلاف بول رہے ہو، تو وہ کہیں گے انتقن اللہ الذی انتقا کل شیء، ہمیں اس نے بلوا دیا جس نے ہر چیز کو بلوا دیا. ہمارے آگے ہمارے خلاف گواہی دے گی، ہمارا ذہن ہمارے خلاف گواہی دے سکتا ہے. زیادہ پرانی جب مثال فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعیون وما تخفی الصدور، جو تمہاری آنکھوں کی خیانت ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے، جو تمہارے دلوں کے چھپے ہوئے راز ہیں انہیں بھی اللہ جانتا ہے. آنکھوں کی خیانت کیوں کہا؟ دیکھیے میں آپ کے سامنے ادھر دیکھ رہا ہوں، بظاہر آپ کو لگے گا میں یہاں دیکھ رہا ہوں، لیکن میں کہاں دیکھ رہا ہوں یہ آپ کو نہیں معلوم، خدا جانتا ہے. آپ کے سامنے بول رہا ہوں، آپ میرے سامنے سن رہے ہیں، میں کیا سوچ رہا ہوں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، اسے کوئی نہیں جان سکتا، لیکن خدا جانتا ہے. وہ ان تمام چیزوں کا حساب کرے گا اور قیامت کے دن ایک ایک چیز کو لا کے سامنا کھڑا کر دے گا. لہذا ایک روایت ہمارے پاس موجود ہے، ایک بہت طولانی روایت، چوتھے امام سے منسوب ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
باہر پاچھڑ ایک لینڈ کروزر خرابی سے ابھی ہے، ترن پارکنگ بلاک کری ہے، جی آئی لینڈ کروزر کی ایلا دے رہی ہے، ایلا بلوکیج ہوا پارکنگ سے نکلے لگتے بھی ہیں. مرسی.
درود بھیجے محمد و آل محمد. چوتھے امام کی روایت موجود ہے جس کو ہم رسالت الحقوق کہتے ہیں، جو امام نے لوگوں کے حق بتائے. کتنی تفصیل سے جا کر حق بتائے. ابھی تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں ماں کا حق ہے، باپ کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، رشتے داروں کا حق ہے. آپ اس رسالت الحقوق کو پڑھیے گا. اس رسالت الحقوق میں لکھا ہے اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے کہیں کسی کے ساتھ بیٹھے اس کا بھی حق ہے. مثلاً آپ کہیں پر گئے کسی جگہ پر، یہی جگہ تھی میں اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے کسی کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس پہ بھی کسی کا حق ہے. اور خدا قیامت کے دن ان تمام حقوق کو جمع کرے گا اور ان حقوق کو ادا کیے بغیر کوئی جنت کے راستے پہ گھس نہیں پائے گا. طے شدہ بات، کوئی کسی کا حق ادا نہیں کر پائے گا، مار نہیں پائے گا. اور میں بتا رہا ہوں آپ کی خدمت میں، نہ اس میں شفاعت کام آئے گی اور نہ اس میں اللہ معافی دیتا ہے، صرف انسان کا حق انسان کو ادا کرنا ہو. ان تمام کے ساتھ جب آپ دیکھیں تو ہمیں واقعات سمجھ میں آتے ہیں. آپ نے حضرت یونس کا واقعہ سنا ہوگا کہ حضرت یونس نے اپنے قوم کو بدعا دی اور روانہ ہو گئے. جب روانہ ہو گئے تو شکم ماہی کے اندر چلے گئے، مچھلی کے پیٹ کے اندر چلے گئے، وہ پھنس گئے. ادھر جب قوم یونس کو احساس ہوا کہ ہمارے اوپر عذاب آنے والا ہے تو انہوں نے حضرت یونس کو ڈھونڈنا شروع کیا کہ حضرت یونس کہاں ہے جس سے ہم یہ پوچھیں کہ یہ عذاب کیسے ڈلے گا. عذاب کی نشانی یہ تھی کہ لکھا تھا کہ پہلے تمہارا چہرہ زرد پڑے گا، پیلا پڑ جائے گا، دوسرے دن تمہارا چہرہ لال پڑ جائے گا، تیسرے دن کالا پڑ جائے گا، اور اس کے بعد عذاب آ جائے گا. تو جب قوم کا چہرہ زرد پڑنا شروع ہوا تو انہوں نے حضرت یونس کو ڈھونڈنا شروع کر دیا کہ ان سے پوچھے معافی کیسے مانگنی ہے. حضرت یونس کے دو شاگرد تھے، ایک شاگرد حضرت یونس کے ساتھ چلا گیا تھا، ایک شاگرد وہاں پر باقی رہ گیا. اس باقی شاگرد کے پاس آئے، اس نے کہا دیکھو اگر ابھی بھی تم توبہ کر لو تو تمہارا معاملہ حل ہے، ابھی بھی توبہ کرو شاید خدا بخش دے. انہوں نے کہا توبہ کرنے کی شرط کیا ہے؟ حضرت یونس کے شاگرد نے کہا توبہ کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ سب اپنے حقوق ادا کر دو. اگر کسی کے گردن پر کوئی اتنا سا بھی حق ہے، حق ادا کرو. اب نہیں معلوم، خدا جانتا ہے ہماری گردنوں پر کیا کیا حق ہوں گے. نہیں معلوم ملازموں کے حق، رشتے داروں کے حق. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. قوم حضرت یونس کی شاگرد کے پاس آئی، کہا اس حق کے معاملے میں ہمیں کہاں تک جانا ہوگا؟ کہا جہاں تک جانا ہوگا کہ اگر کسی کا پتھر بھی کسی نے اٹھایا ہے تو وہ واپس کرنا پڑے گا. تو اس روایت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی کو یاد آیا کہ اس نے ہمسایہ کے گھر سے ایک پتھر اٹھا کر اپنی دیوار میں لگا لیا تھا، دیوار بناتے وقت. وہ حضرت یونس کے شاگرد کے پاس آیا اور کہا کہ اب میں کیا کروں؟ کہا اس دیوار کو توڑو، اس کے پتھروں کو نکالو اور اس پتھر کو نکال کے واپس کرو، ورنہ عذاب نہیں روک پاؤ، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو پائے گی. ایک مثال کے طور پر واقعہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی، یہ غیر معصوم کا واقعہ آپ کے سامنے نقل کر رہا ہوں، ایک آدمی اپنی دکان کے باہر کھڑا تھا. دو دکاندار تھے، دونوں کی دوستی تھی، دونوں نے یہ طے کیا کہ جو مرے گا وہ دوسرے کو خواب میں آ کر بتائے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگی. دونوں اہل بیت کے ماننے والے تھے، دونوں مستقل اور پرہیزگار. تو کہا کہ امید یہ ہے کہ خدا ہمیں یہ موقع دے دے گا کہ ہم دوسرے کو آ کر بتائیں گے ہمارے ساتھ کیا بیتی. تو ایک آدمی کا انتقال ہوا، کافی دنوں تک نہیں آیا. دوسرا دوست انتظار کرتا رہا، اس کی مغفرت کی دعائیں بھی کرتا رہا اور انتظار کرتا رہا کہ کبھی تو آئے گا. بلاخر ایک دن اس کے سامنے آیا، پوچھا کہ اتنی دیر کیوں لگائی؟ کہنے لگا کہ یہاں حساب بہت سخت ہے، ہم سمجھ رہے تھے حساب بہت آسان ہے، یہاں بہت سخت ہے. کہنے لگا تمہیں دیر کیوں ہوئی؟ کہنے لگا ابھی پہلے سوال کا جواب دے پایا. کہنے لگا وہ سوال کیا تھا؟ کہتا ہے سوال یہ تھا کہ میں دکان کے باہر کھڑا ہوا تھا، برابر میں کسی اور کی دکان کے اوپر کی بوری رکھی ہوئی تھی، بوری کے اندر گندم تھا۔ کہنے لگا کسی کی میں نے آواز سنی، کوئی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا، تو میں نے انجانے میں اس کی بوری میں ہاتھ مارا اور گندم کا ایک دانا میرے ہاتھ میں آیا، وہ گندم کا ایک دانا میرے ہاتھ میں آیا، وہ میں نے منہ میں لے لیا اور میں سوچا بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر اچانک مجھے ہوش آیا کہ یہ تو میں نے دوسرے کے مال میں ہاتھ مار دیا اس سے پوچھے بغیر، تو جو منہ میں گندم کا دانا تھا وہ میں نے نکالا، جب تک میں نکالتا وہ دو ٹکڑے ہو چکا تھا، وہ میں نے واپس رکھ دیا اس کی بوری کے اوپر۔ اب یہاں بھی سوال ہوا ہے کہ یہ جو ایک دانا دو حصے توڑ کر تو نے رکھا تھا، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ مثال ہو سکتی ہے، لیکن ہے مثال سنجیدہ مثال۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہماری گردن پہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، نہیں معلوم کتنا بوجھ لے کر چل رہے ہیں جی۔ ابھی حساب کیجیے، اگر پیچھے کبھی ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق دے اپنے ان تمام حسابوں کو نکالنا شروع کریں جو ہم نے کسی کا ہاتھ مارا ہو، اب تو ہمیں یاد بھی نہیں ہوگا۔ اب تو اتنی زندگی ہم گزار چکے ہیں، ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو ہم گزار چکے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا داستان کہاں پہنچ چکی ہے، تو ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑے گا تاکہ اس مرحلے سے گزر پائیں۔ تو اذان موتا کی ایک مرحلہ پڑا پائے۔ آپ کے ذہن میں ہے کہ ہمارا موضوع کیا تھا؟ ہمارا موضوع تھا اہل بیت کے جانبدار، ان کی تعلیمات کی روشنی۔ کیا مفت میں کوئی جانبدار بنتا ہے؟ اگر مفت میں جانبدار بنتے ہوتے تو کربلا کے میدان میں 72 نہ ہوتے، پھر کربلا کا میدان بھی ہزاروں لاکھوں لوگوں کا میدان ہوگا، وہاں جو 72 کھڑے ہیں اس کا مطلب ہے جانبدار بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اور وہ جو 1400 سال پہلے تھا، اب جو جانبداری کا دور آنے والا ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے پھر اپنے جانبداروں کو بلائیں گے، اس جانبداری کی تیاری کرنے کے لیے ہم نے آپ کو اتنی زحمت دی اور اتنی مجالس اس کے اوپر ہو گئیں۔ اب ایک دو موضوعات اور باقی ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ عرض ہوا تھا آپ سے کہ بنیاد ہماری عقائد ہے، عقائد کے اوپر اخلاق آتے ہیں، اخلاق کے اوپر عبادات اور احکام، اور ان تینوں کے درمیان رابطہ ہے، وہ رابطہ ہمیں ڈھونڈنا ہوتا ہے، ایک ایک چیز میں رابطہ ہے۔ مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، یہ موضوع خود بہت پرانی ہے، اس کے اوپر بات نہیں ہو پائی۔ یہ جو نماز میں اور آپ مختلف طرح کے اعمال انجام دیتے ہیں، کبھی ہم کھڑے ہیں، کبھی جھکے ہیں، کبھی زمین پر ہیں، ان کا مطلب کیا ہے؟ اس میں بہت سارے مستحبات ہیں جو میں اور آپ انجام بھی نہیں دیتے، ان مستحبات کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کیا تھا، اسلام میں کوئی چیز بغیر فکر کے نہیں، ہر چیز کی لاجک ہے، ہر چیز کی منطق ہے۔ اس کو ہم اسرار الصلاۃ بھی کہہ سکتے ہیں، نماز کے اپنے راز ہیں، نماز کی اپنی لاجک۔ مثال کے طور پر یہ جو میں اور آپ قیام کریں جب نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو ہم میں سے ہر کوئی جیسے مرضی آتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، اس بات پہ تو بہت لڑتے جھگڑتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا ہے یا ہاتھ کھولنا ہے، یہ کوئی نہیں سوچتا کہ کھڑا کس کے سامنے ہونا ہے، اس پہ جھگڑتے رہتے ہیں، ہاتھ کھولیں گے ہاتھ سب صحیح جھگڑا ہے، بالکل جھگڑیے، لیکن پہلے یہ تو سوچئے کھڑے کس کے سامنے ہیں۔ وہ کتنے لوگوں کو یاد رہتا ہے نماز کے اندر؟ خدا کے سامنے کھڑے۔ اب جب خدا کے سامنے کھڑے ہیں تو مستحبات آ گئے ہمارے سامنے۔ مستحب کیا ہے؟ مستحب یہ ہے کہ سیدھے کھڑے ہو اور ہاتھوں کو دانوں کے اوپر رکھو، ہاتھوں کو اپنی رانوں کے اوپر رکھ لو، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، نظروں کو جھکا لو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے کھڑے ہو جیسے کوئی غلام کھڑا ہے۔ بخدا کبھی اپنی نماز کے اوپر غور کیجیے گا، آیا یہ غلام کے کھڑے ہونے کی نماز ہے؟ کبھی کبھی اتنا افسوس ہوتا ہے کسی کی نماز دیکھ کر، رسول خدا کے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے تیزی تیزی سے نماز پڑھی، تیزی تیزی سے نماز پڑھ کے ختم کر دی۔ سرور گرامی نے دیکھا اور کہا یہ اگر اس نماز پہ مرا تو یہودیت سے مرا ہے۔ واہ عجیب روایت ہے، نماز پڑھ رہا ہے لیکن رسول خدا نے فرمایا اگر اس نماز پہ مرا ہے تو یہودیت سے مرا ہے۔ ہمیں اس سے کوئی سبق نہیں، کیوں؟ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ٹال رہا ہے اس کام کو کہ کھڑے ہونے کا انداز نہیں بتا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ کھڑا عجیب طریقے سے، اس نے سجدے عجیب طریقے سے کر دی، یہ سب کاؤنٹ ہوگا قیامت کے دن۔ ان سب کا مجھے اور آپ کو جواب دینا پڑے گا، ان تمام کی لاجک ہے۔ آپ گروپ کے اندر گردن سیدھی رکھتے ہیں، اس کی لاجک ہے۔ آپ سجدے میں جائیں، آپ سجدے میں جائیں تو کیا جھک سکتے ہیں؟ ہم تو یوں لگ رہا ہے کہ جیسے بس ایک ذکر کہا اور کھڑے ہو گئے. اس کی کوئی لوجک ہونی چاہیے, کوئی منطق ہونی چاہیے. سب سے بڑی منطق کیا ہے؟ بندگی کا احساس. میں اللہ کا بندہ ہوں. حج کرنے ہم تو ہو جاتے ہیں, حج میں روایت سنتے ہیں کہ جناب اگر کسی نے 56 طواف کر لیے اور کسی کو کہہ دیا 72 طواف کر دیے اور مختلف طواف کہ اگر اتنے کر دیے تو پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا. وہ سب تو کر لیتے ہیں لیکن کبھی اپنے آپ سے نہیں پوچھتے یہ پتھر کے گرد چکر لگا کیوں ہے, کیا منطق ہے اس کے اندر؟ پتھر ہی کا ہے نا مانے کا, اس کے گرد یہ چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ چکر لگانے کا مطلب کیا ہے؟ حجر اسود کا مطلب کیا ہے؟ اعمال کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کی ہم نے سر منڈا لیا, سر منڈانے کا مطلب کیا ہے؟ خدا نے کیوں کہا سر منڈا؟ ان تمام چیزوں کی منطق ہیں. اگر میں اس پر جانے لگا تو پھر ایک خمسہ یا اثرہ اس کے لیے درکار ہوگا کہ ہم عبادتوں کی منطقوں پر جائیں, لیکن ان تمام کا تعلق آپ کے اور ہمارے عقائد سے ہے. تمام کا تعلق اخلاق اور اخلاق سے ہوتا ہوا عقائد سے ہے. اب میں اس کو مختصر کرنے کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ اب ایام بہت کم رہ گئے ہیں, تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنی بحث کو کسی کنارے پر لے کر جانا ہے. اگر کوئی یہ سارے کام کرے تو سادہ ترین طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیے عقائد کا میں طریقہ آپ کی خدمت میں رکھ کر ایک ایک عقیدے کے اوپر سوچیے. میں پھر دوبارہ وہ سوال آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں جو میں نے بیچ میں کبھی عرض کیا تھا اور اس کے اوپر میں بحث نہیں کر پاؤں گا, وہ ایک علیحدہ موضوع ہو جائے گا. نبی کی ذات کو ہم نے نہیں دیکھا, کیسے یقین ہے کہ وہ نبی ہے؟ دیکھا ہی نہیں. آج ایک کوشچن آنسر کا سیشن ہوا, ایک چھوٹے بچے نے بہت خوبصورت سوال پوچھا. اس نے یہ کہا ہم کہتے ہیں قرآن اللہ کا معجزہ ہے, اس میں معجزے والی بات کون سی ہے؟ بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے, اثر ڈالا سانپ بن گیا, تو ہر اندھے کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی یہ معجزہ ہے. حضرت موسیٰ نے ہاتھ اپنا گریبان میں ڈالا, باہر نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا, تو ہر ایک کو سمجھ میں آ گیا یہ معجزہ ہے. یہ قرآن اللہ کی کتاب اتنی سی ایک جلد کے اندر ہے, اس میں کیا معجزہ ہے؟ اور آپ اس قرآن کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو پہچانیں گے؟ حضرت موسیٰ کو نبی کیسے مانا تھا؟ اثر کو دیکھ کر. حضرت موسیٰ کو نبی کیسے مانا؟ وہ گریبان میں ہاتھ دیکھ کر. آپ نے اللہ کے نبی کو نبی کیسے مانا؟ قرآن دیکھ کر. کبھی غور کیا کہ معجزہ کیا ہے؟ دیکھنے معاملہ کتنا خراب ہے. بنیادی ترین عقائد پر غور و فکر نہیں ہوا ہے. چونکہ بنیاد سے غور و فکر نہیں ہوا ہے, لہذا اس عبادت تک پر اثر جا رہا ہے, عبادت کا اسی لیے اثر نہیں ہوگا. اب ان تمام چیزوں کو ہمیں اور آپ کو دوبارہ سے سوچنا پڑے گا. ایک راستہ آسان راستہ اور آپ کی خدمت سے عرض کرتا ہوں, اور اس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس. تزکیہ نفس یہ اصطلاح جتنی دفعہ آپ نے سنی ہے اتنی ہی آسان ہے اور عمل میں اتنی ہی دشوار, اتنی ہی مشکل. اس اصطلاح کی میں تھوڑی سی آپ کی خدمت میں تشریح عرض کر دوں. ہمارے دین میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کوئی چیز بہت سنی بھی ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ ہمیں پتا نہیں ہوتی ہے, تو میں تھوڑا سا تزکیہ نفس کے بارے میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. میں نے مطلب آپ کی خدمت میں عرض کیا, ہمارے دین میں بہت ساری چیزیں بہت دفعہ سنی ہوتی ہیں مطلب پتا نہیں ہوتا. اس کی مثالیں بہت ہیں. مثلا ہر روز کم از کم 5 دفعہ تو آپ نے کہنا ہی کہنا ہے قربتن الی اللہ. کبھی سوچا قربتن الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کتنا کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے جو آپ قریب ہونا چاہتے ہیں؟ بھائی کوئی ڈسٹینس تو آپ نے طے نہیں کیا, آپ مسلے پہ کھڑے تھے, پہلے بھی کھڑے ابھی بھی کھڑے ہیں. قربت پھر کیا ہوئی؟ قربت کسے کہتے ہیں؟ قربت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں دل نزدیک ہونا, تو اب آپ بتائیے نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنے کے بعد دل نزدیک ہوا ہے؟ تو پھر آپ کی قربت تو ہوئی نہیں, نماز دوبارہ پڑھ لیجیے, کتنے سال کی نماز دوبارہ پڑھیں گی؟ قربت الی اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یقین فرمائیے, عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, میں تو ٹیچنگ کی لائن میں تھا نا, اس لیے بچوں سے کوشچن کر کر کے مجھے کوشچن کرنے اور اسائنمنٹ دینے کی عادت پڑ گئی ہے. سروے بھی کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں 15-20% کو بھی نہیں پتا قربتن الی اللہ کا مطلب کیا ہے. چل رہا ہے یہ دین اللہ ہی کے نام پہ چل رہا ہے, اس کو دوبارہ سے بنا لیجیے, اس کو ڈھنگ سے بنا لیجیے. وہ اللہ کا نمائندہ اس دفعہ جب آئے گا تو وقت بہت سخت ہوگا. اب رحمت بن کے نہیں آئے گا, اب حساب لینے آئے گا. پچھلے تمام ادوار میں رحمت بن کر آتے تھے, اب حساب لینے آئیں گے. 1400 سال سے تنگ کیا ہے ہم نے خاندان اہل بیت کو, اب حساب لیں گے. تو خود پتا نہیں اللہ ایسے ہی چلا گیا ہمارا معاملہ. چونکہ اب میں ایک ایک کے اندر گیا تو پھر تو میں نے عرض کیا کہ میری بحث پوری نہیں ہو پائے گی, میں آتا ہوں تزکیہ نفس کے اوپر. اچھا یہ لفظ بھی آپ نے ہزاروں لاکھوں دفعہ سنا ہوگا مولویوں سے غیر مولویوں سے, تزکیہ نفس. پوچھئے تزکیہ نفس ہے کیا, نفس کیا ہے؟ آپ کے اور ہمارے اندر ایک بدن ہے, ایک نفس, یہ ہمارے وجود کا حصہ ہے جو آئینے میں نظر نہیں آتا لیکن ہے یہ. اور یہ بدن کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو گل سڑ کے ختم ہو جائے گا جس کے پیچھے ہم پتہ نہیں کون کون سے اسپیشلسٹ کے پیچھے بھاگتے پھرتے رہتے ہیں. باقی رہنے والا نفس ہے جس کو ابھی ہم آئینے میں دیکھ نہیں پا رہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بال گرنے شروع ہو جائیں تو بہت پرواہ ہوتی ہے, نفس بگڑتا جا رہا ہے جانور بندہ اس کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. جبکہ بچنا اسی نفس نے, اس جسم نے نہیں بچنا ہے, یہ سارا بچنا اس نفس نے. بہرحال اب آپ کے اندر ایک نفس ہے, تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے؟ تو میں تزکیہ کی تعریف کرتا چلوں آپ کی نظر میں, تزکیہ کی تعریف کرتا چلوں. ارے یہ ٹرمینالوجی آئی کہاں سے؟ بہت ساری بنیادی باتیں یہاں چھیڑنی پڑ رہی ہیں نا کہ یہ ٹرمینالوجی آئی کہاں سے تزکیہ نفس. اب پتہ نہیں اس کا روٹ کیا ہے, اس کا روٹ قرآن کریم کے اندر ہے. اب اس کا بھی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے, میں مجبور ہوں آپ کی خدمت میں تھوڑا سا اور بیک گراؤنڈ رکھ کروں گا. ذرا سا درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف جائے گا, پیچھے جگہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. درود پڑھیے محمد وآل محمد. ایک بار پھر درود پڑھیے محمد. آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا تزکیہ نفس اصطلاح کہاں سے آئی ہے. تزکیہ نفس کا قرآن میں ذکر, دیکھیے قرآن کریم نے بعض جگہوں پر قسمیں کھائی. معمولاً ہماری عادت یہ ہے میرے سامنے کوئی ایک انسان آئے شریف النفس جو اپنی ذات میں شریف ہو, سچا آدمی ہو, ایک بات کہے مسلمان کی ذمہ داری ہے اس کی بات کے اوپر اعتماد کرنا. ایک آدمی آیا آپ کے سامنے جس کے بارے میں گمان یہ ہے کہ یہ سچ بولتا ہے, آپ کہتے ہیں پاسبلٹی یہ ہے کہ سچ بولتا ہے, تو آپ کہیں سچ بولتا ہے. کسی مسلمان کو جھوٹا کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, لہٰذا بلا وجہ کسی کو جھوٹا مکہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک آدمی ایک بات کہتا ہے اس کے اوپر بھروسہ کر لیجیے. میں نے اپنی ٹیچنگ لائف میں بڑے بڑے مکار اسٹوڈنٹ کی بات پر بھروسہ کر کے ان کو سچا بنا دیا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر میں کلاس میں کھڑا ہو کے پڑھا رہا ہوتا تھا, ایک بچہ آتا تھا کہتا تھا کہ سر مجھے یہ کام کے لیے جانا ہے. میں کہتا تھا دیکھو تم مسلمان, مسلمان کی بات پر اعتماد کروں گا لیکن پھر میرے اعتماد کا خیال رکھوں, اسی کام کے لیے جانا. سارے لڑکے چیخ چیخ کے کہہ رہے ہوتے تھے سر جھوٹ بول رہا ہے, یہ باہر جائے گا کچھ اور کرے گا. میں کہتا تھا مجھے پرواہ نہیں, میں نے اس کو مسلمان سمجھا. یقین فرمائیے بڑے بڑے مکار یہ سن کر اپنی بات پر عمل کرتے. دس سال میں نے پڑھایا, نو سال میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے. ہم اعتماد نہیں کرتے نا تو سامنے والے بھی کہتے ہیں اب تو بھی اپنے آپ کو جھوٹا بنا, تو وہ جھوٹا بنا کے دکھاتا ہے. ہم اعتماد ہی نہیں کریں گے, اگر اعتماد کریں گے تو لوگ اس اعتماد کا پاس بھی رکھیں گے. البتہ کچھ پھر بھی مکاری کریں گے, ظاہر تو ہمیشہ زندگی کے اندر ایسا ہوگا لیکن باہر آ. قرآن کریم نے اطمینان دلانے کے لیے بعض جگہ قسمیں کھائی ہیں. اب ایک خدا کوئی بات کہہ دے بغیر قسم کے تو وہی بہت بڑی بات ہے, اللہ کی بات ہے, اللہ کی بات میں قسم کی کیا ضرورت ہے. لیکن بعض جگہ وہ قسمیں کھاتا ہے. مثال کے طور پر فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, عصر کی قسم انسان گھاٹے میں خسارے میں. یہی کہا کہ ایک جملہ ہم سن لیتے تو ہمارے ہوش ہو جانے چاہیے. ابھی اگر مجھے کوئی کہے, البتہ میں تو فقیر انسان ہوں, جس کے پاس بہت پیسہ ہو اس سے کوئی کہے تیری انویسٹمنٹ ڈوبنے والی ہے تو وہ اچھل کے کھڑا ہو جائے گا کہ کیسے ڈوبنے والی ہے. اللہ چیخ چیخ کے قسم کھا کے کہہ رہا ہے تم سب گھاٹے میں ہو, ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں چلو کوئی نہیں, گھاٹے میں ہی کھیل لیں گے, گھاٹے میں ہیں. وہ کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, قسم عصر کی تم انسان گھاٹے میں ہو. یہ قسم ہے, کبھی دو قسمیں کھاتا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہاد البلد الامین, چار قسمیں ہو گئی ہیں پورے قرآن میں. پورے قرآن مجید کے اندر ایک جگہ گیارہ قسمیں ہیں. بات کا وزن سمجھ رہے ہیں آپ, اللہ نے کتنا ویٹ ڈالا اس بات کے اندر, گیارہ قسمیں کھائیں گے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں آپ سے کہوں کہ بھائی میری یہ بات مان لو, تو آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں کہ مولانا صاحب مان لیتے ہیں, تو میں کہتا ہوں تمہیں خدا کی قسم میری بات مان لو. تو آپ کہتے ہیں قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے, میں کہتا ہوں تمہیں خدا اور اس کے رسول کی قسم, تو آپ کہیں گے دو قسمیں مت کھائیے, میں بات ماننے کو تیار ہوں. خدا نے کتنی قسمیں کھا لی؟ 11 قسمیں کھائی. اب میں خدا سے کیا کہوں؟ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. دیکھیے چلا ہر چیز کی قسم کھا لی, سورج کی قسم, چمکنے کی قسم, چاند کی قسم, آسمان کی قسم, زمین کی قسم, نفس کی قسم, ہر چیز کی قسم کھا لی, کائنات کی ہر بڑی چیز کی قسم کھا لی. اس کے بعد دسویں قسم کی کہی, وَنَفْسٍ, نفس کی قسم, وَمَا سَوَّاهَا, اور اس کی قسم جس نے نفس کو بنایا. خود خدا نے اپنی قسم دکھا دی. اللہ 11 قسمیں قرآن کریم میں بس ایک جگہ ہے. اب یہ جو مطلب اس کے بعد آیا ہے, اب مجھے بتائیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا. اگر کوئی مجھ سے کہے نا کہ بھائی ایسا ہے کہ مجھے اپنے دروازے کے اوپر گولڈ میں کوئی چیز لکھنی ہے, وہ کیا لکھوں؟ میں کہوں گا بھائی یہ جملہ لکھو, 11 قسموں کے بعد خدا نے کہا گولڈ تو کم ہے, اس کو تو اپنی جان کے اندر لکھ لینا چاہیے. جملہ کیا ہے؟ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. 11 قسموں کے بعد یہ ایک جملہ, وہ جو بیچ میں جملہ آیا اس کی بھی تشریح عرض کروں گا, فالہمہا فجورہا وتقواہا, اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کیونکہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے, تو اس جملے کی عظمت بہت زیادہ ہے, اس جملے کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایسا نہ ہو میں نہ کہہ پاؤں, خدا نہ کرے آپ نہ سن پائیں. اس مشکل کو ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ باوز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. قرآن کا وارث علی ہے. اس نعرے کا لگنا بہت اہم تھا, اس کا بہت اچھا ہوا یہ نعرہ. کیا کہا پروردگار عالم نے 11 قسموں کے بعد؟ ایک جملہ کہا, کہا وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا, وہ ناکام ہوگا جو نفس کو دفن کر دے گا. یہ میں نے صحیح اس اردو ترجمہ کر دیا. وہ کامیاب ہوگا جو نفس کا تزکیہ کرے گا, وہ ناکام ہو جائے گا جو نفس کو زمین میں دفن کرے گا. صحیح طرح. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے میں مرجع عالی قدر بن جاؤں اور میں نے تزکیہ نفس نہ کیا ہو. ویسے تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی مرجع اس کے مقام پر پہنچے اور اس نے تزکیہ نفس نہ کیا. اگر ایسا ہو گیا تو میں ناکام ہوں گا, پھر مرجعیت مجھے نہیں بچا سکتا. جب مرضیت نہیں بچا سکتی تو باقی چیزوں کا حساب تو آپ خود ہی لگا لیجیے. پھر باقی ادھر 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 کی چیزیں جو خدا شیطانوں کو بھی دے دیتا ہے اور کافروں کو بھی دیتا ہے, وہ تو یقیناً نہیں بچا سکتی. تزکیہ نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس تو میں نے بتا دیا کسے کہتے ہیں, ہمارے اندر موجود وہ دوسرا حصہ. اس کا تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ کا انگلش میں ٹرانسلیشن ہوگا ٹو کلٹیویٹ, کسی چیز کو کاشت کرنا, کوئی پودا لگانا, اسے کہتے ہیں ابھی میں تب کیا. میں پودا لگانے کا عمل آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں, 5-10 منٹ دیر ہو جائے تو آج معاف کر دیجیے گا, موضوع بہت اہم موضوع. پودا لگانے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک چھوٹا سا گڈھا کھودتے ہیں, ارے بلکہ چاہتا نہ ہو کہ یہاں تو بیج گر بھی گیا تو پودا لگ جائے گا. ہم اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں جہاں پودا لگانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اس میں یہ ہے کہ جناب تھوڑا سا گڈھا کھود لیے, اس کی مٹی کو برابر کر دیجیے, کوئی اس میں پتھر نہ ہو, کوئی خرابی نہ ہو, پودا صحیح صحیح لگائیے سیدھا, تھوڑی سی کھاد ڈال دیجیے, مٹی کو برابر کریں, پودا ایسا لگائیے کہ زمین میں نہ دب جائے. اگر آپ نے پودے کو زمین میں دفن کر دیا تو معاملہ ختم ہو گیا, پودا نہیں ہوگی گا. سیدھا لگانا ہے, سیدھا لگائیے, مٹی ڈالیے, فوراً پانی ڈالیے اور اب روزانہ خیال کیجیے گا. آپ کہیے میں ایک ہفتے بعد آؤں گا پودا دیکھنے, ایسا نہیں ہوگا. پودے کا روزانہ خیال کرنا پڑے گا, روزانہ پانی دینا پڑے گا, الٹی سیدھی چیزیں اس میں نکل رہی ہیں وہ نکالنی پڑیں گی, اس کا ہر طرح سے خیال کرنا پڑے گا, حرارت, اس کا پانی, سب چیزیں. اس کو ہم کہتے ہیں تزکیہ. پودا لگانا یہ ہو گیا تزکیہ. اب تزکیہ نفس کیا ہے؟ ہاں, تزکیہ نفس ایسا ہے کہ اللہ نے ایک بیج دے دیا ہے جس نے درخت بننا ہے. یہ نفس ہے, یہ شروع بیج کی طرح, یہ نبی کی ذات کی طرح درخت بن سکتا ہے, انسان کامل کتنی دور تک جا سکتا ہے. اب یہ بیج ہمارے آپ کے پاس آ گیا, اب آپ اس کو اچھی زمین میں لگائیے. اچھی زمین کون سی زمین ہے؟ ایمان کی زمین. اگر ایمان کی زمین میں نہ لگا تو پھر کہیں پر بھی کچھ بھی کرتے رہیے, اس نے درخت نہیں بننا. اچھی زمین میں لگائیے. دوسری بات کیا ہے, اب اس کو اچھا کھاد اور پانی دینا پڑے گا, ایک دفعہ نہیں بار بار دینا پڑے گا, اس کو ہر روز عبادتوں سے نکھارنا پڑے گا. پھر اس کا تحفظ بھی کرنا ہے, اسے بچانا بھی ہے. وہ کس چیز سے بچانا ہے؟ اسے گناہوں سے بچانا پڑے گا. گناہ اس نفس کو ختم کر دے گا. رسول اللہ نے ارشاد فرمایا, لکل داء دواء ودواء الذنوب الاستغفار. فرمایا ہر بیماری کی ایک دوا ہے, گناہ کی دوا استغفار ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ گناہ بیماری ہے. اگر آپ بیماری چھوڑ دیں تو ختم نہیں ہوگی, بڑھتی چلی جائے گی. گناہ کو چھوڑ دیں گے پورے نفس کو برباد کر دے گا, ختم ہو جائے گا انسان, مر جائے گا. نفس کی موت کیا ہوتی ہے, نفس کی کیا حیات ہوتی ہے, نفس کی صحت کیا ہوتی ہے, نفس کی بیماری کیا ہوتی ہے, کل موقع ملا تو اس کی ایک روایت آپ کی خدمت میں رکھ لوں گا. یہ نفس یہ ہے آپ کے پاس, اس کا تزکیہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب انصاف سے بتائیے گا, صبح سے اب تک تزکیہ نفس میں کیا کیا, کتنی بیماریوں سے بچایا, کتنی دفعہ اسے کھاد اور پانی دیا, نفس کو سنوار رہے ہیں یا نفس کو بگاڑ رہے ہیں؟ اگر نفس بن رہا ہے تو نشانی اس کے اندر آئے گی. وہ کیا نشانی ہے؟ یہ باتیں اگر میں کہیں اور کہتا تو بہت رک رک کے کہتا, بہت مثالیں دے کر کہتا, لیکن یہاں وقت بہت کم ہے, زندگی کا بھی بھروسہ نہیں ہے, نہ آپ کا اور ہمارا تو کیسے نہیں ہے. سفر لگ جائیے. جو نفس کا معاملہ تھا, اس میں بیماریوں سے بچانا تھا, اس میں اس کو آگے بڑھانا تھا. صبح سے شام تک جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں, یہ ہمارے نفس کو یا بنا رہا ہوتا ہے یا بگاڑ رہا ہوتا ہے. اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوگا, میرا نفس بگڑ رہا ہے یا میرا نفس بن رہا ہے. اچھا اگر بن رہا ہوگا تو نشانی کیا ہے, وہ بھی اب کرتا چلے. اگر بنے گا تو اللہ کی صفتیں نفس میں نظر آئیں گی. کہاں پہ سنیے گا, اگر بنے گا تو اللہ کی صفتیں نفس میں نظر آئیں گی. کیا مطلب؟ خدا صادق ہے, آپ بھی سچے ہو جائیں گے. خدا علیم ہے, آپ کا علم بڑھے گا. خدا قدیر ہے, آپ کی مانوی طاقت بڑھ جائے گی. مانوی طاقت کی بات نہیں ہو رہی, وہ کافروں کے پاس بہت ہوتی ہے, مانوی طاقت کی بات ہو رہی. یہ سب کا سب آپ کے اندر آئے گا. وہ رحیم ہے, آپ رحم دکھائیں گے. ایک جج مجھے ملا, ہائی کورٹ کا جج. جیسے کوئی جج اور عدالت اور کسٹم پاکستان میں کہتا ہے تو کہتے ہیں ہم یہ بڑا مکان ہوگا. وہ جج مجھے ملا, بہت پاکیزہ آدمی ہے. میں نے دیکھا بہت شریف آدمی, برابر میں بیٹھا تھا, کافی دیر تک بیٹھا رہا. اس نے اتنا سا بھی پتا نہیں چلنے دیا کہ میں ہائی کورٹ کا جج. بڑی مشکل سے میں نے پوچھا پیشہ کیا ہے, تو تب کہیں جا کر بول کے دیا کہ میں ہائی کورٹ کا سینئر جج. اس نے مجھے ایک بات کہی, میں نے کہا کہ کوئی بہت فضیلی بات. اس نے مجھ سے کہا, کہنے لگا مولانا صاحب اللہ نے ہمیں بڑا مشکل کام دے دیا. میں نے کہا کیا کام دیا؟ کہنے لگا خدا عادل ہے اور ہم سے کہتا ہے ہم عدل کریں. ہم کیسے عدل کریں؟ بڑی فضیلی بات. عادل خدا ہے. عادل خدا ہے اور عدل کون کرے؟ ہم نہیں کریں گے تو سزا بھی دے گا. میں نے دل میں سوچا تیرا تو کام آسان ہے, ہمیں تو خدا نے انبیاء کا کام دے دیا. انبیاء دین سکھاتے تھے, ہم جاہلوں سے کہہ دیا لوگوں کو دین سکھا, نہیں معلوم ہمارا کیا بنے گا. اب یہ کہنے لگا, میں نے کہا پھر تم کیا کرتے ہو عدل دینے کے لیے؟ کہنے لگا پاکیزہ آدمی. کہنے لگا مولانا صاحب جب میں حکم لکھنے لگتا ہوں آخری ورڈنگ تو اپنے چیمبر میں چلا جاتا ہوں, کتابیں اللہ کی اور نہجو بلاغت سب سامنے رکھی ہوتی ہیں. بالکل اپنے چیمبر میں جب ورڈنگ لکھنے لگتا ہوں تو ایک منٹ کے لیے خدا سے کہتا ہوں, خدایا دیکھ میں اس کو مجرم بنانے والا ہوں, اس کو چھوڑنے والا ہوں. اگر تیرا حکم کچھ اور ہے تو میرے قلم سے لکھ دے. بخدا یہ آدمی کہہ رہا تھا کہ اللہ، بعض اوقات جب میں آنکھیں کھولتا ہوں تو کچھ اور لکھا ہوا ہوتا ہے اور میں سمجھ جاتا ہوں یہ خدا کا حکم
ہے۔
عدل کا بادشاہ ہے، خود نفل محرات میں شدت عدل، اس کو محرات میں مارا اسی لیے تھا کہ عدل بہت کرنا، علی کے اندر ساری فضیلت ہے۔ تو اس آدمی نے کہا کہ میں عدل جو کرتا تھا وہ اس طرح سے کرتا تھا، یہ ہے نفسِ نفس، اپنے نفس کو ساری برائیوں سے بچاؤ، جھوٹ اللہ کا کام نہیں ہے تم جھوٹ نہ بولو، مکاری اللہ کا کام نہیں ہے تم مکاری نہیں کرو، فریب اللہ کا کام نہیں ہے، ظلم اللہ کا کام نہیں ہے، نظر انداز کرنا اللہ کا کام نہیں ہے، ذلیل کرنا اللہ کا کام نہیں ہے، تم کیوں کرو، اللہ کا کام ہے عدل کرنا، اللہ کا کام ہے رحم کرنا، اللہ کا کام ہے سچ بولنا، اللہ کا کام ہے انصاف کرنا، تو یہ تو یہ ہے تزکیہ نفس۔ اچھا ایک آدمی فرض کیجیے کوئی یہ رسول اللہ کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول میں نے 25 مسجدیں بنوائی ہیں، 75 امام بارگاہ بنوائے ہیں، 500 بچوں کو کھانا کھلاتا ہوں، لیکن میں نے تزکیہ نفس نہیں کیا۔ قرآن کریم کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تیری 25 مسجدیں، تیرے 75 امام بارگاہ، تیرے 500 بھوکے سب تیرے لیے، تزکیہ نفس چاہیے، وہ سب بھی ہو تزکیہ نفس کے ساتھ ہو، کوئی بچت نہیں۔ یہ جتنے لوگ شارٹ کٹس بتا رہے ہیں نا، یہ نہیں معلوم کیسے جواب دیں گے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، کوئی بچت نہیں۔ قرآن سامنے رکھا ہوا ہے، کس مرضی کی ایمان کی تفسیر لے لو، آپ یہ کہو قرآن کی تفسیر کا حق ہمیں کہاں، ہمیں حق کو یق نہیں ہے، اہل بیت کی تفسیر نے سکھایا ہے، اہل بیت کی تفسیر سے پتا چلا یہ معیار، وہ 25 امام بارگاہ، 75 امام بارگاہ، یہ سب تزکیہ نفس میں ساتھ دینے چاہیے، وہ آپ کا ساتھ، وہ تزکیہ نفس نہیں ہوا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ نفس کرے گا۔ ابھی ایک آدمی ہے، فرض کرو ہمارے پاس آئے اور کہے مولانا صاحب میں آپ کو 100 مسجدیں بنوا کر دوں گا، 2 رکعت فجر کی نماز مجھ سے پڑھی نہیں جاتی، کیا کہوں اسے؟ کہوں گا بندہ خدا، وہ مسجدیں نہ بنوا، تو 2 رکعت نماز پڑھ، یہ اللہ نے چاہا۔ ایک آدمی آ کر کے میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں جھوٹ بھی بولوں گا، میں کہوں گا خدا کا واسطہ تو کچھ نہ کر، گھر میں بیٹھ کر نہیں بولا۔ تزکیہ نفس بڑی چیز ہے، تزکیہ نفس۔ ایک آدمی نے مجھے لندن سے فون کیا، کہنے لگا مولانا صاحب میں فلاں فلاں پروجیکٹ کے اندر ڈونیشن دوں گا، لیکن میں لندن میں رہ رہا ہوں نا، میرا ایمان خراب ہو رہا ہے۔ میں نے کہا بندہ خدا تو واپس آ کے فقیر بن جا، مجھے تیرا پیسہ نہیں چاہیے، فقیر اچھا ہے، پیسے کا میں کیا کروں گا، چودہ در وہاں بننا بے ایمانی کر رہا ہے، میرے مجھے تیرے پیسے کی بھی بے ایمانی چڑھ جائے گی، اس کا تو کیا کرنا، وہاں جیسا ہو انصاف کرو، دل کیا نفس کرو، آپ کو بھی یہی عرض کرتا ہوں، اپنے آپ کو پہلے کہوں کہ بھائی بندے خدا دس کے نفس پہلے چاہیے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اچھا یہ دس کے نفس کے لیے میں کیا کروں، حضور کافی کی 8 جلدیں پڑھوں، 4 جلدیں مسئلے کافی، 4 جلدیں روزے کافی، یہ سب یہ ساری پڑھوں، 110 جلدی بہار الانوار، 22 جلدی تفسیر نمونہ فارسی میں، بھائی یہ نہیں کرنا ہے، اب وہ بیچ والا جملہ کام آئے گا، 11 قسمیں کھا کر اللہ نے اس بات سے پہلے بیچ میں چھوٹا سا جملہ لگایا، اللہ تو بیچ میں چھوٹی سی بات بھی کہتا ہے تو بڑی سی بڑی وجہ سے کہتا ہے، کہتا ہے فالہمہا فجورہا وتقواہا، بس الہام کر دیا ہے انسان کو کہ اس کا تقویٰ کیا ہے، اس کا فسق و فجور کیا ہے، کہہ رہا ہم نے پہلے سے بتا دیا ہے اس کا تقویٰ کیا ہے، اس کا فسق و فجور کیا ہے، اس کے بعد کہا وہ کامیاب ہوگا جو تزکیہ نفس کرے گا۔ اس بیچ کے جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس بیچ کے جملے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر موقع پر اپنے آپ سے پوچھا کر میرا تزکیہ، نفس سے پوچھو، اپنے آپ سے پوچھو، آپ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہے، اس کا حق آپ کو ادا کرنا ہے، آپ نے ادا نہیں کیا اور آپ تالم ٹول کر رہے ہیں، اپنے نفس سے پوچھو اس سے خدا خوش ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ کے گھر میں میوزک بج رہا ہے، آپ سوچ رہے ہیں یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے، سوچو اگر ابھی مانو زمانہ آئیں گے مجھے میوزک سنتا دیکھیں گے تو کیا ان کی دل پر گزرے گی؟ سوچو کوئی مشکل کام ہے؟ آپ کے سینوں پر یا حسین کا ہاتھ پڑا ہے یہ سینہ سچ بولے گا، یہ اندر سے سینہ جھوٹ نہیں بولے گا آپ سے. آپ نے یا حسین کے گریے کیے ہیں، یہ گریہ آپ کو بچائے گا. حسین کا راستہ بڑا راستہ، ہم اور آپ نہیں بھی سمجھ رہے ہوں گے نا، تو امام حسین کا راستہ دکھائے گا کہ راستہ کون سا راستہ. اپنے آپ سے پوچھو، اپنے آپ کو ایک اور آسان قانون بتاتا چلو، جو بھی کام کرنے لگو اپنے اندر کے ضمیر سے پوچھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میرے ایک دوست قوم گیا، وہاں سے واپس آ رہا ہے، کہنے لگا میں بڑا تحفہ لا رہا ہوں. پتا میں نے کہا کیا لا رہا؟ کہنے لگا مجھے وہاں ایک نیا مسلمان ملا ہے، نیا نیا مسلمان ہوا ہے، افریقن امریکن. میں نے اس سے ایک سوال پوچھا کہ کیوں مسلمان ہوا، تو اس نے کہا کہ میں امام حسین سے انسپائر ہوا اس لیے مسلمان ہوں. قصہ مختصر کرتا ہوں، کہنے لگا تم امام سے انسپائر ہو گئے، اب ہوگا کیا؟ کہنے لگا کچھ نہیں، اب میں کوشش کر رہا ہوں میں امام حسین بن جاؤں. اس نے ہمارے دوست نے کہا بندہ خدا 1400 سال کا فاصلہ ہے امام حسین کی ذات مقدس، تم بنو گے کیسے؟ کہنے لگا یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میں نہیں بنوں گا، لیکن میں ان کے راستے پر چلوں گا. اس نے کہا یہ راستے پر کیسے چلوں گی؟ کاش کسی طرح بتاتا یہ جملہ کتنا ہے. اس نے کہا سادہ سا کام کرتا ہوں، جیسے ہی کہیں ڈسیشن لینا ہوتا ہے یہ سوچتا ہوں اگر حسین یہاں ہوتے تو کیا کرتے، وہی کر دیتا. کتنا اچھا کام ہے، کتنا آسان کام ہے. کسی بھی پوزیشن میں آئیے، آپ کو ایک آدمی کے اوپر بہت غصہ آ رہا ہے، آپ کا کوئی نوکر آپ سے گالیاں رکھنے کا دل چاہ رہا ہے، آپ کو سوچئے حسین ہوتے تو کیا کرتے. کسی کا حق آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ جانتے ہیں آپ نے نہیں کیا اچھا کام، حسین ہوتے تو کیا کرتے. امام کو بیچ میں رہے، اپنی ذات کو سنبھال لیں. حسین محترم یہ مجلسیں ختم ہو جائیں گی، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، لیکن یہ بات آپ کے کام میں جو پڑے گی یہ باقی رہے گی، یہ قیامت تک رہے گی. میرے لیے بھی اجرت ہے، آپ کے لیے بھی اجرت ہے. خدا مجھ سے بھی پوچھے گا، خدا آپ سے بھی پوچھے گا. اسی لیے سنائی گئی کردار کر دو، حسین کا وارث روز روز رو رہا ہے واپس آنے کا، حسین کا بیٹا منتظر ہے، پڑھتے غیبت میں آنسو بہاتا ہے کب واپس آؤں گا، دنیا کے اوپر اسلام کا برتن رہنا ہوں ہمارا تمہارا منتظر ہمارے سدھارو. امام امام کے آنے کا موقع دے، ان کے ظہور کا موقع فراہم کرو، اس حجت الہی کو پسند کرو، اس حجت الہی سے عشق کرو، پھر وہ عشق اپنا جذبہ دکھائے. اور اس عشق کے لیے مدد تو سید الشہداء، راستہ یہی راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں، باخدا راستہ ہو جائے گا سید الشہداء کا راستہ، بڑا راستہ. آپ انہی مسائل سے آگے بڑھتے رہیے، انہی مسائل کو لے کر چلتے رہیے. اعزاز محترم محرم کے عاشور سے ایام تصدیق ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور عاشور سے جب تصدیق آتا ہے وقت تو لگتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے. بڑا عجیب وقت تھا سید الشہداء کے اوپر، چند روایتیں آج فضیلت میں پڑھو مولا احمد مسجد عباس کی فضیلت، مولا احمد مسجد عباس کا کیا مقام ہے. جھٹے امام نے ایک روایت ارشاد فرمائی، فرمایا خدا رحم کرے میرے چچا عباس پر، کہا خدا رحم کرے میرے چچا عباس پر، انہوں نے اپنے مولا کے ساتھ وفا دکھائی ہے، انہوں نے مولا کے ساتھ وفا دکھائی. اس کے بعد فرمایا خدا مولا کو مولا ابل فضل عباس کو جنت میں وہ مقام دے گا، تمام دنیا کے شہداء ان کے اوپر حسرت کر کے دیکھیں گے کہیں گے عباس کا کیسا مقام ہے، میں کہوں گا مولا کیسا مقام ملے گا. اب ذرا سوچو جو مقام حضرت حمزہ کو ملا تھا اس سے پلند ابل فضل عباس کو ملے گا، جو مقام حضرت جعفر طیار کو ملا تھا اس سے پلند مقام حضرت ابو الفضل عباس کو ملے گا. یہ مولا ابو الفضل عباس کی ذات مقدس، اچھا کارنامہ کیا کارنامہ ہے مولا خطبت لباس کا؟ تو بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں شاید مولا کا کارنامہ شمشیر چلانا ہے. نہیں ہمارے محترم، یہ چھوٹا کارنامہ ہے. آپ کو مولا کا کارنامہ دیکھنا ہے، مولا کا کارنامہ دیکھنا ہے تو آپ جا کر دیکھو جب اس عمر ابن سعد نے حملہ کیا اور مولا نے کہا بھیا جاؤ عمر ابن سعد سے ایک رات کی اجازت لے کر آؤ. یہ ابو البدر عباس کا کارنامہ تھا. اب اس نے کہا خیمے ہٹا لو، اب ان بند نے کہا میں دیکھتا ہوں کون خیمے ہٹائے گا. مولا نے کہا بھیا میری خاطر کے باہر ڈالو. ابو البدر نے دیوار ڈال دیا. یہ کارنامہ ابو البدر کا تھا. شمشیر چلانا تو عادت تھی، اپنی شمشیر کو روک کے رکھا، یہ ابو البدر کا کارنامہ تھا. کتنا دل مارا ابو البدر نے بات کرتے بھائی چکا. یہ ہمیں کیا معلوم کتنا دل مارتے رہے. شب عاشور کا ایک منظر روایتوں میں لکھا ہوا ہے، روایتوں میں منظر لکھا ہے. ایک موقع پر بیوی زینب سلام اللہ علیہا پریشان ہو گئی اپنے بھائی کے لیے، تو ابو الفضل کے خیمے کی طرف گئی. دیکھا ابو الفضل نے تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا ہوا ہے، خود بیچ میں بیٹھے ہوئے اور جوانوں سے کہہ رہے ہیں دیکھو جوان آنے بنی ہاشم، کل سخت وقت آنے والا ہے، پہلے ہم جان دیں گے پھر بعد میں کوئی جان دے گا. ابو البدر کی ذات مقدس ہے. بس عاشور کا منظر شروع ہوا، ہمارے پاس بہت ساری روایتیں لکھی ہوئی ہیں. لکھا ہے کہ جیسی جنگ شروع ہوئی ابو البدر عباس مولا کے سامنے آئے، کہا مولا سب سے پہلے میں چلا جاؤں. مولا نے کہا ابو البدر تم میرے لشکر کے علم کر جاؤ، تم رک جاؤ. مولا ابو البدر رک گئے. ایک آدمی جاتا تھا، مولا سامنے آتے تھے پھر چلے جاتے تھے، بار بار آتے تھے بار بار جایا کرتے تھے. مولا ابو الفضل کی شان بڑی عجیب شان تھی. بس ایک موقع کے اوپر سامنے آئے، مولا حسین نے کہا کہ میرے سرور میرے آقا اب تو مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے. ارے سب چلے گئے، بچوں کی آلاتا میرے دل میں لگ رہی ہے. مولا اب اور برداشت نہیں کر پاتا، اب جانے کی اجازت دے دیجیے. مولا نے کہا ابو الفضل عباس اگر جاتے ہو تو پانی کا بندوبست کر کے لاؤ. بس ایک وقت آیا، مولا ابو الفضل عباس بی بی زکیرہ کے پاس آئے، کہا میری بچی تو بہت پیاسی رہی ہے، بچے بہت پیاسے ہیں، بس مشکلہ مجھے دے دے، اب تیرا چچا جا کر پانی لے کر آئے گا. بی بی زکیرہ نے بچوں کو جلا کر دیا، کہا بچے اب میرا چچا جا رہا ہے پانی لینے کے لیے، اب پانی ضرور آئے گا، اب میرا چچا جائے گا. عظیم روایات کی ہوئی ہے. مولا ابو الفضل عباس میدان میں آئے، سید الشہداء سے کہا، کہا مولا میں تو جاؤں گا لیکن پہلے میرے بھائیوں کی قربانی قبول کریں. مولا نے کہا ٹھیک ہے. ابو الفضل عباس نے اپنے ایک بھائی سے کہا تم قربان ہو جاؤ، وہ گیا قربان ہوا. دوسرے بھائی سے کہا تم قربان ہو، وہ قربان ہوا. تیسرا بھائی بھی قربان ہو گیا. مولا حسین نے کہا عباس تم نے تین بھائیوں کی قربانی دے دی، اب بس کرو. مولا ابو الفضل عباس نے کہا نہیں، ایک موقع اور دیجیے. مولا گئے، 9 سال کا بچہ لے گیا ہے محمد کے بعد. کہا مولا یہ میرا بچہ بھی جائے گا. مولا حسین کہہ اٹھے اے عباس ام البرین کی کتنی اولادیں قربان کریں گے؟ عباس ام البرین کی کتنی اولادیں قربان کرو گے؟ بس مولا روانہ ہوئے. ارے کیا بندر تھا مولا عباس کی جنگ تھی، گویا خدا زمین پر تھا. عجیب جنگ تھی یہ جملہ آپ سے جاتا تھا، خدا کی نشانی زمین پر تھی مولا عباس کی. عباس روانہ ہوئے نہر القما. کیا نہر القما ہے؟ اے نہر کے پانی تو بہت انسان ہو سین سے کہاں سے آیا؟ کیا اس پانی کو میں کہوں جو مولا کے گلے سے جا اترا؟ مولا ابو البدر عباس نہر کے کنارے پہنچے، اپنی سواری کو پانی میں ڈال دیا، سواری سے کہا پانی پی لے، سواری نے منہ کھینچ لیا. مولا ابو البدر عباس نے مسجدہ بھر لی، چلو میں پانی لیا اور پانی کو زمین پر دے مارا. میں کہوں گا
مولا بالی میں کیا دے گا سکیلا کے اور دے گی وہ کہے گا سوکھا گلا دے گا پانی دے مارا بنڈے اب مشین ہاتھ میں ہے شیر اسد اللہ ہے اسد اللہ کا خون دوڑ رہا ہے اس کی رگوں کے اندر اب یہ واپس آ رہا ہے ہر دشمن سے لڑ رہا ہے ایک بار کیا لڑینوں کا وار ہوا پایا بازو الگ ہو گیا ایک اور بار ہوا دایا بازو الگ ابھی پانی باقی ہے اب پاس کیا